الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين لن تزلوا بعدي إن تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی صدق اللہ العظیم. تھوڑے سے آگے آ جائیں, اس طرف جگہ ہیں, اگر تھوڑے سے مل کر بیٹھیں گے پچھلوں کو جو بیچارے کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے گی. آگے آ جائیں. ماشاء اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے وسعوا وسع اللہ, تم کسی کو جگہ دو گے اللہ تمہیں جگہ دے گا. بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح مجلس لگائے بیٹھے تھے اور تین آدمیوں کا گزر ہوا. ایک نے اندر جگہ دیکھی, وہ اندر آ کر بیٹھ گیا. ایک کو تھوڑی سی حیا آئی, وہ پیچھے بیٹھ گیا, اور ایک تھوڑی دیر مجلس میں کھڑا رہ کر چلا گیا. جب مجلس ختم ہوئی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میں ان تینوں سے متعلق تمہیں نہ بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے اندر میں جگہ تلاش کی اللہ نے اس کو جگہ عنایت فرمائی. من آوا آواہ اللہ, اور جو حیا کر کے پیچھے بیٹھ گیا اس لیے کہ اس کو جگہ نہیں ملی, اللہ نے اس سے حیا فرمائی. اور جو مجلس سے منہ موڑ کر چلا گیا اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا. یہ تیسرا منافق قسم کا تھا, اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. تو دین کی مجلس کو ہمیں مل مل کر بیٹھنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل ہیں, بڑے مناقب ہیں. روایتوں میں تو یوں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے نبی کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ اگر چادر ڈال دی جائے اور پرندہ اگر اوپر بیٹھ جائے تو اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نیچے انسان بیٹھے. ایسے مل مل کر بیٹھتے تھے. اللہ ہمیں وہ محبت نصیب فرمائے. اجسامنا واحد وقلوبنا شتا, ہمارے جسم بظاہر ایک نظر آتے ہیں لیکن ہمارے دل نفاقوں سے بھرے ہوئے. امت اس وقت جن اختلافوں کی شکار ہے مسلکوں کی بنیاد پر, ذاتی مقاصد کی بنیاد پر, ذاتی اغراض کی بنیاد پر جن اختلافوں کی شکار ہیں, شاید میرا نبی آ جائے تو ہمیں مسلمان تصور نہیں کرے گا نہ, یہ دیکھ کر یوں کہے گا یہ میرے نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں اپنے دلوں میں وسعت محبت نصیب فرمائے. اس امت کو جس اسٹیج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے, اس امت کو کتنا بڑا لقب دیا. معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس سال اللہ کے نبی نے حجت الوداع فرمایا اور حجت الوداع کے بعد مجھے یمن کی طرف روانہ کیا تو اللہ کے نبی چل رہے تھے, میں مجھے اونٹنی پر بٹھایا تھا, میں سوار تھا, اور آپ چلتے چلتے مجھے کچھ نصیحتیں کرتے جا رہے تھے. اس میں ایک نصیحت فرمائی, ان کو ایمان کی دعوت دینا, تیرے ہاتھ پر کوئی ایک ایمان قبول کر لیں یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. جب وہ ایمان قبول کریں انہیں نماز کی دعوت دینا, انہیں زکوٰۃ کی دعوت دینا, انہیں حج کی دعوت دینا, انہیں روزوں کی دعوت دینا, اور جب زکوٰۃ لیں تو ان کے اچھے اچھے مال کو نہ لینا, اس لیے کہ مالک کا نقصان ہوگا. اس زمانے میں جانوروں کی زکاتیں چلتی تھی زیادہ طور پر, پیسے نہیں تھے صحابہ کے پاس, تو فرمایا کہ جب جانوروں سے زکات لو تو عمدہ عمدہ مال نہ لے لینا ورنہ مالک کا نقصان ہوگا, اور گھٹیا بھی نہ لینا ورنہ غربا کا نقصان ہوگا, اوسط درجے کا مال لینا. اور فرمایا اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بدعا سے اپنے آپ کو بچانا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. مظلوم مظلوم ہوتا ہے, وَلَوْ كَانَ كَافِرًا, چاہے کافر کیوں نہ ہو, کافر کی بھی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے اگر اس کو کسی نے ستایا. اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام مذاہب مذاہب ہیں, اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام درس انسانیت ہے, انسانیت کا سبق یہ اسلام دیتا ہے. آپ جس شعبے میں چلے جائیں اسلام کا سبق ضرور ملے گا, اور مذہبوں میں آپ جائیں گے تو وہ مذہب یہ سکھاتا ہے کہ بھئی اپنے معبود کی یوں پرستش کرو, فلاں کرو فلاں کرو, یہ تھے وہ تھے. اسلام وہ مذہب ہے جو صرف توحید نہیں سکھاتا, بلکہ اسلام توحید کے ساتھ عبادات کو بھی سکھاتا ہے, معاملات کو بھی سکھاتا ہے, معاشرت کو بھی سکھاتا ہے, اخلاق کو بھی سکھاتا ہے. میرا نبی بازار سے گزرا ہے, گیہوں اوپر سوکھے تھے اندر میں گیلے تھے, نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ مارا, تو اندر میں پانی والے گیہوں نکلے. فرمایا ایسا کیوں کیا تم نے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بارش آئی تھی, کچھ مال بھیگ گیا تھا, میں نے سوچا کہ بھیگا ہوا مال کون خریدے گا, میں نے سوکھے مال کے ساتھ ملا دیا. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو میری امت کو دھوکا دے وہ میرا نہیں ہو سکتا. آج ہم رات دن دھوکا دے رہے ہیں اپنے اعمال سے, اخلاق سے رات دن دھوکا دے رہے ہیں. محدثین نے تو یہاں تک کیا کہ ایک محدث دوسرے محدث کے پاس علم حدیث کو لینے پہنچے, تو جس محدث کے پاس گئے وہ محدث صاحب ایک برتن یوں کر کے بکری کو بلا رہے تھے. جانے والے محدث نے دیکھا برتن میں کچھ ہے نہیں اور ویسے ہی بلا رہے ہیں. فرمایا جو جانور کو دھوکا دے وہ انسان کو بھی دھوکا دے سکتا ہے, اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. حضرات محدثین نے علم حدیث کے بعد میں اتنا احتیاط فرمایا اور اتنے سے دھوکے کو بھی برداشت نہیں فرمایا. فرمایا جو دھوکا دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے. بزنس کی لائن سے آپ روایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو گے, اللہ کے نبی نے بزنس کی لائن سے ہمیں اتنی باتیں بتائی. آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تمہیں متقی بننا ہو تو بہت آسان ہے, تقوی بہت آسان ہے. دع ما یریبک الا ما لا یریبک, جس میں شک لگے اسے چھوڑ دو اور جو بغیر شک کی ہے اسے لے لو, تم دنیا کے سب سے بڑے متقی بن جاؤ. لیکن آج شک تو بہت دور کی بات, ہم تو حرام جان بوجھ کر کھا رہے ہیں. کیا انٹرسٹ کے معاملات میں امت مبتلا نہیں ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے سودی کاروبار کیا اللہ کہہ رہا ہے میں اسے حرام کر رہا ہوں, اور اتنے پر بس نہیں کیا, فرمایا جو سودی کاروبار کر رہا ہے میری طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں اس سے لڑوں گا. اور بھائی اللہ جس کے ساتھ لڑنے پر آ جائے کیا دنیا کا کوئی انسان ہے جو خدا کا مقابلہ کر سکے؟ ہے کوئی جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ کیا ہم انٹرسٹ کے مسئلے میں رات دن گھیرے ہوئے نہیں ہیں؟ افسوس صد افسوس کہ اسی انٹرسٹ کے مسائل میں بینک کے چیئرمین بننے کے لیے مسلمان لڑ رہا ہے کہ میں چیئرمین بنوں اس کا, میں ڈائریکٹر بنوں اس کا, میں عہدیدار بنوں اس کا. جو مال سراسر حرام, گندا, ناپاک, جس پر اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اعلان کہ میں اس سے لڑوں گا, وہ میرے مقابلے پر اترا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا, میں بے کو حلال کرتا ہوں, بزنس کو حلال کرتا ہوں, ربا کو حرام کرتا ہوں, اور جو ربا کھا رہا ہے اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے تیسرے پارے میں میں اس کی شکل مجنون کی طرح بنا دوں گا. اور تجربہ کر لیجئے, جو ربا کے مسئلے میں بہت چلتا ہے, انوالو ہوتا ہے نا, وہ پاگل کی طرح ہوتا ہے. یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, اس لیے کہ ان لوگوں نے تجارت اور سود ان دونوں کو برابر قرار دیا اور یوں کہنے لگے کہ جیسے تجارت میں ایک آمدنی ہے ربا میں بھی آمدنی ہے, کیا فرق پڑا دونوں. بزنس کی لائن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک. اللہ کے حبیب جا رہے تھے, ساتھ میں معصوم معصوم اپنے دونوں نواسے تھے, حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما. کھجور پڑی ہوئی مل گئی, بچے بچے ہوتے ہیں انہیں کیا پتا, وہ کھجور اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب نے قخ قخ کہہ کر ان کھجوروں کو منہ سے نکلوایا, نہیں نکلی تو نبی نے انگلی ڈال کے نکلوایا اور فرمایا میرے لال تم میری اولاد ہو اور میری اولاد کے لیے اللہ نے صدقے کو حرام کیا ہے. محدثین نے اس روایت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جہاں نبی کے لیے مطلقاً صدقہ حرام, وہاں امت کے مالداروں کے لیے بھی صدقہ حرام ہے. اب وہ امت کے مالدار جو طرح طرح کے بہانے بنا کر امت کے صدقے کے پیسے اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں, میرا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں. کیا امت اس مسئلے میں مبتلا نہیں ہے؟ میں نے ابھی عصر کے بعد وہاں ایک مدرسے میں ایک بات کہی, غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی کے خادم نبی علیہ السلام کے اونٹ کو تیار کر رہے تھے یا گھوڑے کو, اتنے میں نامعلوم جگہ سے تیر آیا, ان کو لگا وہ شہید ہو گئے. صحابہ کہنے لگے ماشاءاللہ کتنا اونچا مقام, ایک تو نبی کے خادم نبی کی خدمت کر رہے تھے اور اسی میں شہادت ہو گئی. حضرت نے فرمایا میں اس پر جہنم کی چادر دیکھ رہا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے لوگ فرما رہے ہیں وہ شہید ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اس پر جہنم کی چادر دیکھ رہا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرائی تھی جو اس پر آگ بنا کر پہنائی گئی ہے. صحابہ کرام آئے اس بات کو سن کر, یا رسول اللہ ہم نے جوتے کی رسیاں کچھ لے لیے وہ بھی جمع کرا دے. فرمایا وہ بھی جمع کراؤ ورنہ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا تمہارے لیے. اس روایت کے ضمن میں محدثین نے لکھا ہے کہ کسی ایک کا پیسہ لیا ہو تو اس سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں. جہاں مدرسوں میں مساجد میں ہزاروں کے پیسے آئے ہو اور اس کو ہم کھا جائیں گے, کس سے معافی مانگیں گے؟ کچھ پتا نہیں. اور اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوں گے, اللہ ہی معاف فرمائے, پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ وہ تو فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. ان قریب جب تمہارے قبر کی مٹی اڑے گی تب تمہیں پتا چلے گا. شاعر ہم کو کہہ رہا ہے کہ ان قریب جب تمہارے قبر کی مٹی اڑے گی تب تمہیں پتا چلے گا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے. وہ تو ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد ہی ہم کو پتا چلے گا کہ ہم کس سواری پر سوار تھے دنیا کے اندر. یہ تو مجھ کو بھرم ہو گیا ہے, میرے اجلے کپڑوں کو دیکھ کر, لوگوں کی ملاقاتوں کو دیکھ کر مجھے بھرم ہو گیا کہ میں بہت بڑا ہوں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو تم یوں کہو اے اللہ یہ میرے ظاہر کو دیکھ رہا ہے, میرے اندر کو نہیں دیکھ رہا ہے, اس لیے میری تعریف کر رہا ہے. میرے مولا تو میرے اندر کو نہ کھولنا اور ستاری فرما لینا, ورنہ تو اگر میرا اندر کا کھل گیا تو مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بزنس کی لائن سے ہمیں مسائل بتائے اور ارشاد فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو دع ما یریبک الا ما لا یریب. فرمایا شک والی چیزوں کو چھوڑ دو, جس میں شک نہ ہو ان چیزوں کو پیٹ بھر کے کھاؤ, اپنی ہے بالکل پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے کہیں منع نہیں فرمایا قلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، فرمایا جو خدا نے تمہیں دیا ہے تمہارا ہے، حلال کا ہے، فرمایا خوب کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یرا اثر نعمتہ علی عبدی، اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے. دیا ہے، حلال کا ہے، خوب پہنو، اچھی طرح کھاؤ، اپنا مال ہے، جائز ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، غرور اور تکبر نہیں، دوسروں کے مقابلے پر نہیں، حقیر سمجھ کر نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ تکبر والے کی طرف اللہ قیامت کے دن نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گے، نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میری طبیعت ہے اچھا کپڑا پہننا، صحابی فرماتے ہیں میری طبیعت ہے اچھا کپڑا پہننا، اچھے جوتے پہننا، صاف ستھرا رہنا میری طبیعت ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتا ہے، ستھرائی کو پسند کرتا ہے. لیکن تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی، بطر الحق وغمت الناس، بطر الحق، حق بات کو آنے کے باوجود رد کر دینا، حق ہے لیکن اس لیے رد کر رہا ہوں کہ تو کون آ گیا کہنے والا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو اجازت دی، خلافت دی، فرمایا حضرت کوئی خصوصی نصیحت فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اتنی مدت رہے ہو، اب کیا میں نصیحت کروں؟ فرمایا نہ، کوئی خصوصی نصیحت. تو حضرت نے فرمایا دو باتوں کی نصیحت ہے، نبوت کا دعویٰ کبھی نہ کرنا اور خدا بننے کا دعویٰ کبھی نہ کرنا. پریشان ہے حضرت، پھر اجازت کس بات کی اگر یہی دعوے میں کروں تو، اگر یہی دعوے میں کروں تو پھر اجازت کس بات کی؟ ہمارے اکابر تو بڑے عجیب انداز میں اجازت دیا کرتے اور معلوم ہونے پر اجازت لے بھی لیا کرتے. ذرا سا مسئلہ ہو گیا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اجازت واپس لے لی اور فرمایا اصلاح کی محتاج ہے. لوگوں نے آ کر بتایا، حضرت اتنا بڑا محدث اور آپ کہہ رہے ہیں اجازت واپس. حضرت نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں، لیکن اگر خلوص باصفا قلب کے ساتھ جب یہ حدیث پڑھائے گا تو پھر اس میں رنگ آئے گا. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ محدث کبیر ہیں، محدث کبیر ہیں. تھانہ بھون گئے تھے شادی میں، شور تھا کہ یہاں امداد اللہ رہتے ہیں، ہمارے سرخیل ہیں اکابر دیوبند کے حاجی امداد اللہ صاحب پانچ مکی رحمت اللہ علیہ، ملاقات کے لیے چلے گئے کہ چلو ذرا ملاقات لے لیں. حاجی صاحب نے فرمایا مولوی رشید احمد ہم سے بیعت ہو جاؤ گے؟ فرمایا حضرت ذکر وکر ہم سے نہیں ہوگا، ہم تو پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا. تو حضرت نے فرمایا میں نے کب کہا ذکر کرنے کو، بیعت تو ہو جاؤ. ہو گئے. فرمایا رات قیام کرو گے ہمارے پاس؟ فرمایا مجھے تو سبق پڑھانا ہے کل. فرمایا ایک رات قیام کر لو. فرمایا ٹھیک ہے. ہو گیا قیام. حضرت فرماتے ہیں کہ صبح پوری خانقاہ تہجد پڑھ کے ذکر میں مشغول میں پڑا ہوا ہوں. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں میرے جی میں بھی آیا, مجھے بھی توفیق دی, دو چار رکعت پڑھ لی. اب میرے قلب پر کوئی باتیں آ رہی تھی جیسے کوئی مار رہا ہو. اذان ہو گئی, میں نے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور توجہ فرما رہے تھے. نماز کے بعد حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی وعدہ پورا ہو گیا ایک دن کا, جانا چاہے آپ جا سکتے ہیں. فرمایا حضرت جی چاہتا ہے 40 دن رہ جاؤ. کل کو تو ایک دن کے لیے تیار نہیں تھے, 40 دن رہ گئے. 40 دن پورے ہوئے, حضرت نے اجازت و خلافت دی, اور اجازت و خلافت کے بعد حی صاحب تو تشریف لے گئے مکہ المکرمہ, چونکہ انگریزوں کے خلاف پکر وارن, انگریزوں کا حضرت کے خلاف پکر وارن نکلا تھا, تو حی صاحب چھپکے سے دوسرے راستے سے نکل گئے اور مکے ہی کو اپنا مسکن بنا لیا. وہیں آپ مدفون بھی ہو گئے. حضرت گنگوئی وہاں خط لکھ رہے ہیں کہ حی صاحب آپ سے تعلق جوڑنے کے بعد مادح اور زام مجھے برابر نظر آنے لگے, یعنی تعریف کرنے والے کی تعریف کا اثر نہیں اور برائی کرنے والے کی برائی کا بھی اثر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف بھی بیکار اور یہ برائی بھی بیکار. تعریف کرنے والے کی تعریف سے خوش نہیں ہوتا, برائی کرنے والے کی برائی سے مجھے غم نہیں ہوتا, کوئی اثر نہیں. اور دوسری بات فرمایا حضرت تعلق کے بعد مجھے حدیث کے معانی سمجھ میں آنے لگے, اللہ نے معانی حدیث کو منکشف فرمایا. تو بزرگوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا نبوت کا دعویٰ نہ کرنا اور خدائیت کا دعویٰ نہ کرنا. مرید کہنے لگا حضرت ایسی بھی کیا بات ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی یہ بات. فرمایا جب کوئی بات کہو تو یوں کہو کہ میری بات 100% صحیح. جب کوئی بات ہو تو یوں کہے میری بات 100% صحیح, تم کون ہو گئے, میں سچ سچ بول رہا ہوں. فرمایا یہ نبوت کا دعویٰ ہے, اس لیے کہ 100% صحیح بات وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کون ہو گئے 100% صحیح بولنے والے کہ میری بات 100% صحیح. اور فرمایا اگر آپ یوں کہو کہ میری ہی چلے گی, جیسے آج کل میٹنگوں میں کمیٹیوں کے یہی مسائل, کوئی رائے دیتا ہے یہ کہتا ہے میری ہی چلے گی, تو کون. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میری ہی چلے گی, کسی کی چلنے نہیں دوں گا, یہ خدائیت کا دعویٰ ہوا, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, اے میرے بندو تمہاری بھی چاہتیں میری بھی چاہتیں لیکن چلے گی میری چاہت, تمہاری نہیں چلے گی. تو کوئی بندہ جب یہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ خدائیت کا دعویٰ ہوا کہ نہیں. فرمایا یہ دونوں دعوے کبھی نہ کرنا. تو بھائی تجارت کی لائن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت کھل کر بتایا. اخلاق کی لائن سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بہت کھل کر بتایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عید پڑھانے کے لیے, حسن و حسین ساتھ ہے, اور اتنے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے لیکن ایک بچہ تھوڑا سا اداس لگ رہا تھا. آپ نے فرمایا بیٹے کیوں خوش نہیں ہو؟ تو بیٹے نے ذرا اپنا چہرہ یوں صاف کیا اور یوں کہنے لگا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, میرے خوشی کے ایام تو چھن گئے ہیں, مجھے کون کپڑے پہنائے. آقا بیٹھ گئے دو زانو اس کے پاس اور اپنے گود میں لے لیا. اور ارشاد فرمایا اگر میں تمہارا باپ بن جاؤں تو. وہ کہنے لگے, اس سے بڑھ کر وہ بچہ کہنے لگا میری کیا سعادت ہوگی کہ آپ میرے باپ بنے. نبی واپس ہوئے گھر پہ, گھر لے گئے, فاطمہ سے فرمایا بیٹی اس کو نہلاؤ اور حسن اور حسین میں سے جس کے کپڑے آ جاتے ہو اس کو پہناؤ, تیار کرو, میں اس کے انتظار میں ہوں. عجیب ہے, ساری دنیا وہاں پر نبی کا انتظار کر رہی ہے عیدگاہ میں, اور نبی یہاں ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے. بچے کو نہلا دیا فاطمہ نے, اب اٹھایا, اللہ کے نبی اپنے سر پر بٹھا کر لے جا رہے, دونوں نواز سے چل رہے, اوپر بٹھایا, اور بچہ بھی خوش ہو کر کہہ رہا ہے ان بچوں سے جن کے ساتھ یہ مایوسانہ انداز میں کھڑا تھا, ان سے کہنے لگا کہ دیکھو میری سواری کتنی اچھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم جو رو رہا تھا اسے ہنسایا. یہ آپ کے اخلاق تھے. انک لتصل الرحیم وتکسب القلب وتحمل المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضعیف. نبوت سے پہلے کہ آپ کے اخلاق خدیجۃ الکبریٰ بیان کر رہی ہے اور فرما رہی ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے, معذوروں کی مدد کرنے والے, بیواؤں کا تعاون کرنے والے, اپاہجوں کی مدد کرنے والے, غریبوں کی دستگیری کرنے والے, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے, اور حق کے خاطر بلیدان دینے والے, بھلا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا ہے. یہ آپ کے وہ صفات ہیں جو نبوت سے پہلے کے. نبوت تو آج ملی, اقرا باسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے. یہ اخلاق تو آپ کے نبوت سے پہلے کے ہیں, جس کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی لائن سے امت کے سامنے جو مسائل رکھے اور اتنے واقعات بیان فرمائے, آپ نے پریکٹیکلی طور پر, عملی طور پر امت میں اخلاق کو اس انداز میں بیان فرمایا. ایک چادر ایک عورت کے آنے پر بچھا دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب وہ عورت گئی تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون عورت تھی جس کے لیے تقدس معاب چادر آپ نے بچھا دی؟ فرمایا میری خدیجہ کی سہیلی تھی, اور میرے خدیجہ کا مجھ پر احسان ہے کہ ساری دنیا انکار کر رہی تھی, میری خدیجہ مجھ پر مال لٹا رہی تھی, آج وہ نہیں ہے, اس کی سہیلی کی میں عزت کرتا ہوں. یہودی کا بیٹا آپ کی خدمت میں آتا تھا, چند دن ہو گئے نہیں آیا, اللہ کے حبیب تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے, بستر میں پڑا ہوا تھا. آقا نے اس پر دیکھا, فرمایا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لو گے؟ تو وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا, تو اس کے باپ نے کہا مجھے مت دیکھ, ابو القاسم کا کلمہ پڑھ لے, اسی میں خیر ہے تیرے لیے. وہ بچہ دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا. سمامہ ابن عثال رضی اللہ تعالی عنہ, سن 3 یا 4 کا واقعہ ہے یا سن 5 یا 6 کا واقعہ ہے. وہ دور جاہلیت میں ہیں, ایمان نہیں لائے, صحابہ ان کو کہیں سے پکڑ کے لے آئے, قبیلہ بنو حنیفہ کے وہ سردار ہیں, عمرے کے لیے جا رہے تھے, پکڑ کے لے آئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے ستون سے باندھ دو ان کو. باندھ دیا. اب اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد ان سے پوچھتے تھے کیف حال سمامہ, سمامہ کیسے ہو تو؟ تو سمامہ کہتے تھے ان تقتل تقتل زادم وان تنعم تنعم علی شاکر, اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے بدلہ لینے والے موجود ہیں, اور اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہارا شکر گزار بنوں گا. 3 دن ہو گئے, اللہ کے حبیب نے فرمایا چھوڑ دو سمامہ کو. چھوڑ دیا. بخاری شریف کی روایت ہے قریب کے باغ میں گئے غسل کیا آئے اور نبی کا کلمہ پڑھا. صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ جب بندھے تھے تب کیوں نہیں پڑھا؟ فرمایا تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ تو اسی وقت آ چکا تھا لیکن اگر میں اس وقت پڑھتا تو شاید تم یوں کہتے کہ میں موت کے در سے پڑھ رہا ہوں. اس لیے جب میں چھوٹ گیا آزاد ہو گیا تو اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی آزادی کے ساتھ ایمان اختیار کر رہا ہوں. تمہارے ایمان نے مجھے مسلمان بنا دیا، مجھے ایمان والا بنا دیا. پھر اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، یہ تمہارے دوست و احباب پکڑ کے لے آئے تھے، اب میں جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، لیکن ظاہر نہ کرنا اپنے ایمان کو، مکے میں حالات نہیں ہے، ظاہر نہ کرنا. وہ ایمانی سپیڈ اندر سے اتنی تھی کہ وہاں جانے کے بعد ظاہر کر دیا، زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے، کافی پتائی ہوئی، خون نکل آیا، بے ہوش ہو گئے. چچا عباس آئے، آپ کو چھڑایا اور یہ کہا کہ تم جس کو مار رہے ہو یہ اس قبیلے کا آدمی ہے جہاں سے ہمیں گیہوں ملا کرتے ہیں، اس قبیلے میں گیہوں ہوتے تھے، وہاں سے تو ہمارا گلہ آتا ہے گیہوں کا، تم اس کو مار رہے ہو، اس کے قبیلے کے سردار کو. ہوش میں آئے تو سمامہ نے فرمایا اے لوگو مکہ والو، کان کھول کر سن لو، اب میں تمہارے مکہ تک گیہوں نہیں آنے دوں گا، بند کر دوں گا جب تک کہ میرا نبی مجھ کو اجازت نہ دے. میں جب یہ روایت آتی ہے تو میں اپنے بچوں کو یوں کہتا ہوں گویا سمامہ نے یوں کہا کہ اب میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا جب تک کہ سرکاری ریشن کارڈ پر میرے نبی کی دستخط نہ ہو جائے، وہاں تک اب نہیں ملیں گی. سمامہ واپس آئے، اللہ کے نبی کو پورا واقعہ سنایا، آقا نے فرمایا دیتے رہو، حسن اخلاق کو نہ چھوڑو. دیکھیے ہم جیسا ہوتا تو خوش ہوتا، واہ واہ اچھا کیا، مارنا ہی چاہیے کم وقتوں کو. یہ ہمارے اخلاق ہیں جو اپنے نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں، جو اپنے نبی کی عشق کے دعوے دار ہیں، ان کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ جو بدلہ لینے کے ہمیشہ ارادوں میں چلتے رہتے ہیں، کب موقع ملے اور میں ان کو ذلیل کر دوں، میں ان کو رسوا کر دوں، میں ان کو کوٹوں کے چکر میں چلا دوں. اور میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہا ہے سمامہ دیتے رہو، حسن اخلاق کو نہ چھوڑو. یہی وہ اخلاق ہیں جس کی بنیاد پر دنیا میں اسلام عام اور تام ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، خون کا فوارہ وہ بہا ہے کہ بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تاریخ کے لکھنے والوں نے صرف قدم کو دیکھ کر یوں لکھا کہ اتنا خون نکلا کہ چپل اور جوتیاں مبارک پاؤں سے چپک گئی. فرمایا اگر وہ نبی کے کرتے کو اٹھا کر دیکھ لیتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے جیسے ہم پانی میں غسل کرتے ہیں میرے نبی نے خون میں غسل کیا. بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ طائف کا وہ سردار جس نے اوباشوں کو پیچھے کیا تھا، اس سردار کو رحم آیا لیکن اس کو آنے میں شرم آئی، تو اس نے اپنے غلام کے ذریعے سے انگور بھیجے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بے ہوشی سے ہوش میں آوے تو ذرا انگور کھلاؤ تاکہ ذرا ہمت آئے. آپ اندازہ لگائیں دشمن کے سردار کو جہاں پر ترس اور رحم آ گیا ہو کتنا مارا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہوش میں آتے ہیں اور جبریل امین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کے سردار ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو ملیا میت کر دیں، ختم کر دیں طائف کی بستی کو. اللہ کا نبی پوچھ رہا ہے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہا اچھی بات ہے کر لو، ختم کر دو ان کو. فرمایا میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو جبریل کہنے لگے ہم نے اللہ سے معلوم کیا تو اللہ نے یوں کہا محمد سے پوچھو محبوب سے پوچھو. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ تو حکم دے ہم طائف کو ختم کر دیں, یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ نبی پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی. حجت اللہ البالغہ میں حضرت فرماتے آسمانی دنیا میں خلبلی تب مچتی ہے جب دنیا میں ظلم کی انتہا ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ فرشتوں کا اللہ کو پوچھنا یہ دلیل ہے کہ نبی پر ظلم کی انتہا ہو چکی. لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے نبی سے پوچھو. تو نبی علیہ السلام اس جواب کو سن کر مسکرائے اور فرمایا لگتا یہ ہے میرے اللہ کو منظور نہیں ہے, اگر اسے منظور نہیں ہے تو اس کے نبی کو بھی منظور نہیں ہے. اگر اس کو ہلاک کر دو گے تو ہمیں کیا ملے گا, اگر چھوڑ دیا تو یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی. اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, مجھے جانتے نہیں اس لیے مار رہے, جب جان لیں گے تو پھر مجھے نہیں ماریں گے. یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ شخصیت پیدا ہوئی محمد بن قاسم ثقفی جو سرزمین ہند پر اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے, سندھ کے علاقے سے جن کی آمد ہوئی اور اسلام کا پرچم لہرایا. یہ محمد بن قاسم قبیلہ ثقیف کے ہیں اور قبیلہ ثقیف یہ طائف کا قبیلہ ہے. اگر نبی دعا کر دیتے اور بستی ہلاک ہو جاتی تو اسباب کے درجے میں محمد بن قاسم پیدا نہ ہوتا, اور جب وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے ذریعے سے ہندوستان میں ایمان نہ آتا. اللہ کو ہندوستان میں طائف سے ایمان پہنچانا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. ہمارے ہندوستان کا ایمان یہ طائف کی دعا کا صدقہ ہے, یہ طائف کی اللہم اہدی قومی کا صدقہ ہے. یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے جو میں نقل کر رہا ہوں. اگر آپ نے اللہ تو مقدر ہوتا کہیں سے بھی پہنچا دیتا, لیکن ظاہری اسباب کی جو کڑیا ہے وہ محمد بن قاسم بنے ہیں. لیکن ان تمام حالات میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ مانگ, ہمارا آئیڈیل, ہمارا ایمان, ہمارا پیشوا, ہمارا رہبر اور ہمارا مقتدا ہر حالت میں خوشی ہو یا غمی ہو, مالداری ہو یا غریبی ہو, غصہ ہو یا کوئی بھی حالت ہو, ہمارا آئیڈیل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اور پھر اللہ نے اس امت کو بہت کام کی بات ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا اللہ نے اس امت کو اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اس امت کے علماء سے جوڑا, اس امت کے اولیاء سے جوڑا, اس امت کے صلحاء سے جوڑا. کیا کہا؟ پہلی ہی سورت جو دن میں کم سے کم 40 مرتبہ سے زائد مرتبہ نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, فجر میں 4 رکعت میں پڑھتے ہیں, ظہر کی 12 رکعت میں پڑھتے ہیں, عصر کی 8 رکعت میں ہیں, مغرب کی ساری رکعت میں ہیں, عشاء کی ساری رکعت میں, جو بھی نفل پڑھیں گے پہلے فاتحہ ہوگی. اس سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا اللہ نے ہم کو سکھائی, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا. سیدھا راستہ کون سا, کون سا سیدھا راستہ؟ اللہ خود دوسری جگہ اب اس کی تفسیر کر رہا ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سیدھا راستہ, یا یہ نہیں کہا اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین علی محمد فقط, یہ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لیکن سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا بھئی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، فرتوی میں ابھی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں، عکس بھی نہیں، نبی کا نائب بھی نہیں، اب کوئی نبی نہیں. آخری کتاب، آخری رسول، آخری شریعت اور اس کی آخری امت. اب مسیلمۃ القذاب بھی جوتا اور مسیلمۃ الپنجاب بھی جوتا. مسیلمۃ الپنجاب سے غلام احمد قادیانی، مسیلمۃ القذاب بھی جوتا اور مسیلمۃ الپنجاب بھی جوتا. قیامت تک سلسلہ نبوت کو بند کر دیا اللہ، تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اگلے تین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ ختم ہوا ہے. صدیقین ختم ہو گئے؟ نہ، ابوبکر صدیق سید الصدیق ہیں، باقی صدیقیت ختم نہیں ہوئی. ہاں ابوبکر سید الصدیق ہیں، سارے سچوں کے سچے. تو صدیقین کا سلسلہ باقی، شہداء کا سلسلہ باقی، صالحین کا سلسلہ باقی. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا نبی تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن میرے نبی کو اگر تمہیں سمجھنا ہے تو صدیقین، شہداء اور صالحین کو دیکھنا، تاکہ تمہیں میرا نبی سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اللہ نے اس امت کو جوڑا ہے، اسی لیے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچے ہر دور میں رہیں گے، سچے ہر دور میں رہیں گے. انہیں اولیاء، شہداء، علماء، مشائخین، ان کو دیکھ کر ہمیں اپنی شریعت کو جاننا ہے، اپنے نبی علیہ الصلات والسلام کو پہچاننا ہے، جن ہمارے مشائخ نے، جن بزرگوں نے بڑے پاپر بیل کر اس شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے. وقت نہیں ہے، ورنہ میں بہت مضمون کھولتا اور دن بھر کا تھکا ہوں، مسلسل پروگرام پہ پروگرام اور بات پہ بات چل رہی ہے. حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، جو ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے امام احمد ابن حنبل کے، کہ جس وقت خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا اور معتصم باللہ بادشاہ معتزلی المذہب تھا، اور اس نے امام احمد کو اپنے دربار میں بلایا اور یہ کہا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہماری طرح مخلوق ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ امام احمد نے فرمایا ہماری طرح مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے. یہ میں نے بہت آسان انداز میں سمجھایا، باقی آپ کے وہاں علماء کرام موجود ہے، اس مسئلے کو سمجھ لینا. یہ اللہ کی صفت ہے، بادشاہ کہہ رہا تھا نہیں ہماری طرح مخلوق ہے. اور اس وقت کے چند پیشاوری علماء، پیسوں کے پنجاری علماء، پیٹ پالنے والے علماء نے بادشاہ کی غلط رہنمائی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے بدن سے سوائے ستر کے کپڑے کے تمام کپڑے اتار دیے گئے، اور مجھے دو جلادوں نے کورے مارنا شروع کیا. حضرت خود بیان فرمائے، ذہبی نے پورا واقعہ لکھا ہے، کورے مارنا شروع کیا. فرمایا ہر کورے پر مجھے یہ لگتا تھا کہ اب میری عقل چلی جائے گی، اتنے زوروں سے مارتے جا رہے تھے، ایک اس طرف سے مار رہا تھا، ایک اس طرف سے مار رہا تھا، کھلے بدن. اور بادشاہ کہہ رہا تھا اور زور سے مارو. احمد فرماتے ہیں 24 تک تو مجھے ہوش رہا، پھر میں بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے پتا نہیں کہ کتنے مارے گئے. لیکن جب میں ہوش میں آیا تو ایک چھوٹے سے کمرے میں میں پڑا ہوا تھا، اور میرے ہاتھ میں، میرے پاؤں میں بیریاں پڑی ہوئی تھی، اور بیریوں کا وزن 14 کلو تھا. اب مجھے کھڑا کیا گیا اور یہ کہا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، اس سارے وزن کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر خون والے بدن کے ساتھ مجھے گزرتے ہوئے لے جا رہے ہیں. میں وہاں پہنچا. پھر مجھے کہا گیا کہ اپنے مسلک سے باز آ جا. میں نے کہا جان جا سکتی ہے لیکن میں اس قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا. پھر مارا پھر بے ہوش ہو گئے. حضرت فرماتے ہیں پھر میں جو ہوش میں آیا تو ایک کمرے میں پڑا ہوا ہوں لیکن بادشاہ عیادت کے لیے آیا میری. عیادت کے لیے کیوں آیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. اس زمانے کے اسی بادشاہ کے قریبی دو عالم کو اللہ کا نبی خواب میں آیا اور یوں کہا کہ اگر احمد نے معاف نہیں کیا تو تم تمام کے لیے دنیا میں جہنم کی بشارت ہے. اس بنیاد پر معتصم باللہ وہاں آیا. ہمارے بزرگوں کی پہنچائی ہوئی یہ شریعت, یہ مفت کے لارو جو ہم کھا رہے ہیں اس وقت, یہ بڑی محنتوں سے یہ دین آباد ہوا ہے. ہمارے اقابر احناف میں علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور ہیں. حضرت نے بادشاہ وقت نے ایک مسئلہ پوچھا, حضرت نے فتویٰ دیا, فتویٰ بادشاہ کے خلاف پر گیا. بادشاہ نے کہا میرے فیور میں فتویٰ. کہا نہیں ہو سکتا, میں فتوے بتاتا ہوں بناتا نہیں ہوں. مولویوں کا کام فتوے بتانا ہے, مولوی کوئی اپنے جیب میں بناتا تھوڑے ہی ہے. آج ہوں گے پیٹ کے پجاری وہ فتوے دے دیتے ہوں گے بنا بنا کر غلط سلط امت کے لیے اور امت کا بیڑا غرق کرتے ہوں گے نبی کی شان میں غلط فتوے بتا کر. ورنہ صحیح عالم جو حق ہوگا وہی بتائے گا. کسی فول میں لے کر علامہ سرخسی کو بادشاہ وقت نے سزا لگا دی اور سزا بھی بڑی کری. 12 سال کی سزا, اور سزا کہاں گزاری جائے گی؟ کنویں میں. کنویں 40 یا 45 فٹ نیچے حضرت کے لیے اندر میں ایک لکڑے کا تخت بنا دیا اور کہا 12 سال یہی رہنا ہے. استنجا خانہ, پیشاب سب وہیں. 6 مہینے تک پتا نہیں چلا کہ حضرت کہاں ہے. پھر پتا چلا کہ حضرت فلا جگہ بادشاہ وقت کے پاس. شاگردان رشید گئے اور اجازت مانگی کہ ہمیں استاد سے ملنا ہے. اجازت مل گئی. کنویں پر گئے اور فرمایا کہ حضرت درسگاہ خاموش ہو چکی, سلسلے مسائل بند ہو چکے. تو حضرت نے اندر سے فرمایا بادشاہ وقت سے اجازت لے لو, اگر اجازت دے گا تو میں یہیں سے پراؤں گا. اجازت مل گئی لیکن وہیں رہ کر. حضرت کی ایک کتاب ہے مبسوط, نام بولنا بہت آسان ہے لیکن یہ کتاب حنفیہ کی وہ زبردست کتاب ہے کہ علامہ سرخسی نے اس کنویں میں 12 سال میں اندر میں رہ کر سبق پڑھا کر 7 جلدیں لکھوائی. 7 جلدیں, اور باقی کی جلدیں جب رہائی ہوئی حضرت کی تب حضرت نے پوری فرمائی. یہ 16 جلدوں کی مبسوط جو ہیں وہ اس طرح پر وجود میں آئی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دین کو سمجھنا ہے تو اللہ نے صدیقین, شہداء اور صالحین سے اس امت کو جوڑا ہے اور فرمایا ان بزرگوں کو دیکھ کر دین کو سمجھنا, ایرے گہرے سے دین کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی لائن سے, اخلاقیات کی لائن سے, معاشرت کی لائن سے بھی امت کو تعلیم دی. معاشرہ کتنی بڑی چیز ہے, بیوی کے ساتھ دور کے بتایا آپ نے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب مکان میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا گھر کا کام کرتے تھے, جھاڑو دیتے تھے. ہے کوئی جو آج اپنی بیوی کو یہ کام کر دیتا ہو؟ مقام سمجھے امام الانبیاء کا جس کی چادر کو ہاتھ لگانا جبریل امین فخر سمجھتے ہو، وہ گھر میں جارو دے رہا ہے. ایک صاحب مہمان ہوئے نبی علیہ السلام کے، رات میں کھانا کھایا اور بدہضمی ہو گئی، نبی کے بستر پر پخانہ کر دیا، مارے درد کے وہ رات میں چلے گئے، لیکن راستے میں یاد آیا کہ میری تلوار میں بھول گیا، وہ واپس آیا تلوار لے. صحابہ نے فجر کے بعد دیکھا اللہ کے نبی اس انگلی سے اور اس ہاتھ سے بستر کو صاف فرما رہے جس انگلی سے جبریل مصافہ کیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے یا رسول اللہ ہم دھو دیں؟ فرمایا نہ، میرا مہمان تھا، میرے اوپر حق بنتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، غیر مسلم کے ساتھ یہ بس. میرے بھائیوں، ہماری زندگیوں سے اخلاق نکل گئے، آج بولیاں رہ گئی صرف، ورنہ کیریکٹر ہمارے بدل چکے ہیں، اخلاقی زندگی کچھ نہیں. کتنے وہ ہوں گے اس مجمع کے اندر جو اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، جو اپنے پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے نبی نے تو یہاں تک بتایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، جب تم مکان بناؤ تو پڑوسی غریب ہو اپنا مکان اتنا اونچا نہ بنانا، اور اس انداز سے نہ بنانا کہ پڑوسی کے مکان کی ہوا رک جائے. کتنے حقوق اخلاقیات کی لائن سے آپ نے بیان فرمایا، معاشرت کی لائن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کر کے بتایا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ایام حیض میں آ گئی، رات میں حضور کے ساتھ سوئے تھے اور اچانک حیض آ گیا، ہٹنے لگی. نبی علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا انفستی، تجھے حیض آ گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ کپڑے بدل لو اور پھر چادر میں آ جاؤ. آقا نے امت کو تعلیم دی کہ تم یہودیوں کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ نہ کرنا کہ جو ایام حیض میں بیوی کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں. فرمایا تمہیں یہ اجازت نہیں ہوگی. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی مسلم شریف کی روایت ہے، مقام یمن میں مقام قرن کے رہنے والے، ایمان تو لے آئے کسی صحابی کے ہاتھ پر، لیکن نبی سے زیارت اور ملاقات نہیں ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آ جاؤں مدینہ شریف، لیکن میری ماں بستر میں ہے اور خادم کوئی نہیں، غریب ہوں میں. آقا نے فرمایا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی خدمت کرو. حضرت اویس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، زمانہ پایا ہے لیکن نبی کو نہیں دیکھا، اور نبی اویس سے متعلق یوں کہہ کر جا رہے کہ عمر اگر یمن جانا ہوا تیرا تو اویس سے جس کو کوڑ کی بیماری ہے اگر وہ مل جائیں تو میرا سلام کہنا اور تیرے لیے اور میری امت کے لیے دعا کروانا. حالانکہ اویس نے دیکھے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہوتا ہے کہ حضرت اویس کو اللہ کے نبی نے مقام صحابیت سے محروم کر دیا. صحابیت تو کتنا اونچا مقام، ادنا صحابی جو ایمان کے ساتھ نبی کے پاس پانچ منٹ بیٹھا ہو، زیادہ نہیں پانچ منٹ، اور ایمان پر اس کی موت ہوئی ہو، اس صحابی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ دنیا کے سارے غوث کتب عبد القادر جیلانی کو ملا لیے جائیں اس صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابی کا مقام ہے، صحبت رسول جس نے پائی. نبی نے ان کو محروم کر دیا صحابیت سے. حضرت الامام محی الدین نووی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، دلوں پر لکھ لیجئے اس جواب کو. فرمایا کہ اللہ کا نبی کچھ بھی بولتا تھا تو اس کو پریکٹیکلی طور پر کر کے بتاتا تھا. ہماری طرح تقریریں نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی, کر کے بتاتے تھے. اگر فرمایا معاف کرو فاعفو واصفحوا تو معاف کر کے بتایا. اور کیسے معاف کیے, دنیا حیران ہے. جو بھی کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے. آپ نے ماں باپ کے بڑے وضائل بیان فرمائے, بڑے مناقب بیان فرمائے, لیکن ماں باپ آپ کے تھے نہیں کہ آپ خدمت کر کے بتاتے. آپ کے ماں باپ کہاں تھے؟ آپ کے والد صاحب تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے, اور والدہ آپ چار پانچ سال کے تھے اور رخصت ہو گئے تھے. تو آپ کے والدین نہیں تھے تاکہ خدمت کر کے بتاتے. تو آپ نے اویس کرنی کو مقام صحابیت سے محروم کر کے امت کو یہ بتایا, ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ میں اپنے اویس کو مقام صحابیت سے محروم کرنا تو پسند کرتا ہوں لیکن ماں کا چھڑانا پسند نہیں کرتا ہوں. معاشرت میں آپ نے یہ تعلیم دی, اخلاق میں آپ نے وہ تعلیم دی, معاملات میں آپ نے ہر مسئلے میں تعلیم دی. میرے بھائیوں, اسلام ایک انسانیت سکھانے والا مذہب ہے. ایسی تعلیم کہیں نہیں ملے گی جو اسلام کے پاس ملتی ہے. لیکن افسوس, اسلام کے ماننے والوں نے اپنے معاملات, معاشرت, اخلاق, عبادات, عقائد کو بگاڑ کر اسلام کو بدنام کر دیا. ہمارے ہاتھوں سے اسلام کو بدنامی ملی ہے. اللہ ہمیں اپنے نبی کی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی, لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے ہر معاملات میں ہمیں اپنے نبی کو اپنانا ہے. ہر معاملے میں ہم سوچیں میرا نبی اس میں کیا کہہ رہا ہے, میرے خلاف پڑ رہا ہے, منظور ہے مجھے, میرے خلاف ہو تو خلاف, لیکن میرا نبی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ترقت فیکم الثقلین لن تزلوا بعدی ان تمسکتم بهما, میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے, اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ, ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے شہدائی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں سچے نبی کے شہدائی بنا دے, آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما, سچی اور پکی محبت نصیب فرما. اے اللہ محبت کے ساتھ اتباع کا ذوق نصیب فرما. اے اللہ تیرے نام کی لذت نصیب فرما, تیرے ذکر کی حلاوت نصیب فرما, تیری یادوں کی مستی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں تیری یادیں نصیب فرما. اے اللہ تیرے ذکر کی اللہ حلاوت نصیب فرما. بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, مالک سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا, مطیع اور فرما بردار بنا, بگڑنے سے, فسلنے سے, زلالت سے, گمراہیوں سے, غلط دوستیوں سے اور غلط صحبتوں سے ہماری اور ہماری اولادوں کی پورے پوری حفاظت فرما. کاروبار میں برکتیں عطا فرما, کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. اے اللہ ہمیں حیا نصیب فرما, ہم میں غیرت نصیب فرما, ہماری آنکھوں میں اے اللہ حیا کا سرما لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. بے حیائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے دین کو ہم توڑ چکے ہیں, مٹا چکے ہیں, مولا تو تیرے دین کو آباد کرنے کی ہم سب کو فکریں نصیب فرما. اے اللہ تیرے دین کے لیے قربانیاں دینے کی ہم سب کو فکر عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ. ایک بات بہت